السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مبتلى فأعافي؟ الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. ایک روایت ہے، اس کے چند الفاظ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھے ہیں. بہت ساری چیزوں میں اس وقت امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے علمی اعتبار سے، ان میں یہ کہ افراط اور تفرید، کسی چیز کو بہت زیادہ غلو سے لے لینا اور کسی چیز کو بالکل ہی نہیں لینا اور ختم کر دینا، یا تو شرک سے ملا دینا، یا تو یہ کہ اسلامی چیزوں کو بدعت سے تعبیر کر دینا. یہ دونوں چیزیں امت میں چل رہی ہیں، یا تو کافری قرار دے دو یا پھر سیدھا سیدھا اسلام سے نکال دو، اور دوسری شکل یہی ہے کہ جو ثابت چیزیں نہیں ہیں انہیں کو مانا جا رہا ہے. اعتدال بڑی چیز ہے، عقائد میں بھی، عمل میں بھی، علم میں بھی. آدمی کو معتدل ہونا چاہیے اور صحیح بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، صحیح علم والوں سے تعلق اس وقت کے اہم تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. جس آدمی کو دینی معلومات محض اپنے طور پر حاصل ہو جائیں، وہ علم آدمی کو کہیں بھی پہنچا سکتا ہے. اس موقع سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے حاصل ہونے کے لیے بہت زیادہ پڑھے لکھنے کی یا روایتی پڑھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں موجود ہیں، ساری چیزیں دنیا میں آ گئی ہیں، لہذا سیلف اسٹڈی کے ذریعے سے ہی ہر چیز جانی جا سکتی ہے دین کی. روایتی عالم بننا ضروری نہیں ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں آج. سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا سلسلہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تک جس حالت میں تھے چھوڑو، اب لے کے بیٹھ جاؤ. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی صحیح راہ پر تعلق قائم کرنے کے لیے، صحیح راہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے یقیناً کسی بھی موقع پہ آ سکتا ہے، کبھی بھی صحیح زندگی گزار سکتا ہے، اور ایک ہے اس کو اس راہ پر لوگوں کو دعوت دینا، اس راہ کی صحیح تشریح اور تفسیر کرنا اور اس کی تفہیم کرنا. ایک ہے آدمی کسی کی پیروی کرتے ہوئے صحیح راہ پر لگا رہے. اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی زمانے میں کتنا بھی بوڑھا ہونے کے بعد، چاہے پوری کی پوری زندگی شرک میں گزری ہو، کفر میں گزری ہو، نفاق میں گزری ہو، معاصی میں گزری ہو، نافرمانی میں گزری ہو، اخیر عمر کے بھی 5-6 سال اگر کوئی صحیح گزار دیتا ہے تو سب یہ لوگ بولیں گے کہ بھائی یہ بندہ کیا ہو گیا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، سچا ہے، مسلمان ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. مسئلہ اس زمانے میں یہ ہے کہ جس آدمی کو روایتی طور پر جس نے علم سیکھا نہیں ہے، وہ داعی بننے کی کوشش کر رہا ہے، مفسر بننے کی کوشش کر رہا ہے، محدث بننے کی کوشش کر رہا ہے، مجتہد بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے جانچا جائے گا کہ بھائی آپ پراپر کسی چیز کو پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے ہیں. تو پڑھنا ضروری ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ جو آج کل درس نظامی چل رہا ہے، یہ پہلے پایا جاتا تھا کیا؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنا ایک بنیادی چیز ہے. آپ نے امتحان دیا ہوا ہے کہ آپ صحیح سمجھ بھی سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں. بھائی روایتی پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو کیا معلوم ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ آگے جا کے کیا تشریح کریں گے؟ اس کی جو تشریح پہلے کی ہوئی ہے وہی تشریح کریں گے یا آپ اپنی منمانی تشریح کریں گے؟ منمانی کریں گے، ظاہر سی بات ہے. اس کی دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ غلام احمد پرویز منکر حدیث نکلے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب، شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جن سے کسی کو اختلاف نہ ہو، شاید ہی کوئی بندہ ہوگا. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں روایتی انداز سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیلف اسٹڈی کر کے پڑھ لو. بھائی ہم کو کیسے پتا کہ آپ صحیح سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ آپ صحیح قرآن کی تشریح کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عربی آتی نہیں آتی، قواعد پڑھے ہوئے ہیں نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اصول حدیث پڑھے، اصول تفسیر پڑھے، اصول قرآن پڑھے وغیرہ وغیرہ جو بنیادی علوم ہوتے ہیں، کہہ دیتا ہے کسی سے پڑھے نہیں پڑھے، کیسے معلوم کر لیے؟ خود سے معلوم کر لیے، تو اب جب تشریح کریں گے وہ صحیح کریں گے یا نہیں کریں گے کیا گارنٹی ہے؟ وہی غلطیاں ہوئی، پھر ہر مسئلے کے اندر غلطی ہے، ہر اجماعی مسئلے کے اندر غلطی نہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں، اب تک یہ سمجھ نہیں آتے رہے ہیں لوگ، میری عقل یہ کہتی ہے، میری سمجھ یہ کہتی ہے، میرا علم یہ کہتا ہے، اور وہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ قرآن سے ہی بول رہے ہیں، وہ حدیث سے ہی پیش کر رہے ہیں، وہ بخاری اور مسلم کو ہی پیش کر رہے ہیں، لیکن اپنی طرف سے، اپنی منمانی تشریح، اپنی من پسند تشریح، اتباع ہوا، اتباع نفس، کسی کے تربیت یافتہ ہیں کہ صحیح تشریح کے لیے، دینی مزاج کے لیے دینداروں کے پاس دین داری سیکھنا بھی پڑتا ہے، تو مزاج شریعت سمجھنے کی سہولت ہوتی ہے، مزاج سے واقف نہیں ہے، دینداری سے واقف نہیں ہے، دینداروں کو دیکھے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ اسی اعتبار سے دین کو ماڈرنائز کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جیسا آپ کا ذہن، آپ کا دل اور آپ کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ اللہ والوں کو دیکھے ہوئے نہیں ہیں، دینداروں کو دیکھے ہوئے نہیں ہیں، آپ تشریح کریں گے تو کیسی تشریح کریں گے آپ؟ جس میں آپ کو سہولت ہو، جس میں آپ کا دل لگے، جس میں آپ کا ذہن بنے، جس میں آپ کے لیے سہولت ہو جائے، جس میں سب کے لیے سہولت ہو جائے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اسلام پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے یا ماحول کے دیکھنا ضروری ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سہولت کس میں ہے، ان دین یسرن، دین آسان ہے، تو لہذا دین کو ایسا آسان کرو کہ سب کے لیے سہولت ہو جائے، لہذا دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھو یا چار نمازوں کو ایک وقت میں پڑھو، صبح سے شام تک نہ پڑھ کر کے شام میں پڑھ لو، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی حضرات یہ مسائل بتا رہے ہیں جو حضرات کہتے ہیں کہ خود سے سیلف اسٹڈی کر کے دین کو حاصل کر لو، نتائج کیا ہیں؟ نتائج یہ ہیں، بڑے بڑے غیر مقلدین کے امام گزرے ہیں نواب صدیق حسین صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ 25 سال کے تجربے کے بعد یہ لکھ رہا ہوں، غیر مقلد عالم دین ہیں، اہل حدیث، تقلید کو شرک کہنے والے حضرات، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ 25 سال کے تجربے کے بعد یہ بات لکھ رہا ہوں کہ جو حضرات تقلید کو چھوڑ کر کے خود سے جو ہے اجتہاد کی راہ میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی نہیں ماننا، 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 کس کو ماننا؟ قرآن و حدیث کو ماننا، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث ماننے گئے، جب قرآن و حدیث ماننے گئے تو خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کسی کو بھی سب کے رد کر دیا گئے، اب کون بچا ہوا تھا؟ قرآن و حدیث، وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا کریں گے؟ اب سب چھوڑ دیں گے، یہی مسئلہ ہے، یہی چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز تجربے کے بغیر کہی جا رہی ہے، اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے امت مسلمہ کے اندر کہ بڑے بڑے ذہین لوگ کہیں نہ کہیں ایسے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اسلام سے کہ عقل معاف ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، تو میرے محترم بزرگوں، سمجھانے کا مقصد اور بات عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس موقع پر یہ چیز دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ بھائی علماء یہ کیوں پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ بھائی کوئی مدرسے کے فارغ ہے کیا، کسی جگہ پڑے ہوئے ہے کیا، یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ دین کی تعلیم کے لیے کہاں ضروری ہے؟ صحابہ کرام کے دور میں مدرسے تھے کیا؟ یہ تو ابھی لوگ قائم کرے ہوئے مدرسے ہیں، یہ بھائی صحابہ کرام جو دین سمجھے ہوئے ہیں اسی کو سمجھنے کے لیے مدرسوں کا نظام قائم ہے، اگر اس نظام سے آپ وابستہ نہیں ہیں تو نہیں معلوم کہ آپ صحیح تشریح کریں گے یا نہیں کریں گے، صحیح دین لیں گے یا نہیں دیں گے، صحیح مزاج اسلامی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، صحیح دینداری سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، اس کے لیے پراپر طریقہ ہے، اس پراپر طریقے کے علاوہ اگر کوئی آپ الگ طریقہ اپنانا چاہتے ہیں تو من جانب اللہ ہونا چاہیے، اس کو کوئی وہابی علم والا آدمی ہو جائے، اللہ کی طرف سے خاص علوم عطا ہو جائیں، اللہ کی طرف سے خاص علوم عطا ہونے والے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ سب کی تکفیر کرتے جائیں، یہ بھی گیا وہ بھی گیا، یہ بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا، سب کافر، یہ کافر، اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں، صرف میری نماز، میرا کلمہ، میں ہی سب کچھ، یہ آج چل رہا ہے، بچ گئے کون؟ انہوں اکیلے بچ گئے، ساری دنیا تباہ ہو گئی، تو میرے محترم بزرگوں، خلاصہ یہی ہے کہ علم کی صحیح تشریح صحیح علم والوں سے لینا، اور صحیح علم والے جو پراپر طریقے سے علم حاصل کیے ہوئے ہیں، جن کی سندیں موجود ہیں، بھائی سند کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سند جتنے حدیثیں ہیں وہ سند کے بغیر تھوڑی ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے لیا، انہوں نے ان کے استاد سے، انہوں نے ان کے استاد سے، تو وہ سند ہی تو ہے نا، اسی طریقے سے دین کے مسائل کا علم، اس کے اندر بھی سند ہوتی ہے، تفسیر کا علم، اس کے اندر بھی سند ہوتی ہے، سند اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر نام یاد نہیں ہے تو کم از کم علم والوں کے پاس آدمی ہو، دینداروں کے پاس آدمی ہو تو ضروری ہے کہ دین کو سمجھے اس ماحول کے اندر، بغیر دینداری کو دیکھے ہوئے دینداری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اسلام والوں سے اسلام لیا جائے گا، دین والوں سے دین لیا جائے گا، علم والوں سے علم لیا جائے گا، اللہ والوں سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے گی، اہل تقوا سے تقوا لیا جائے گا. تقوا وہ نہیں ہے جو میں اپنی طرف سے سمجھوں, علم وہ نہیں ہے جو میں اپنی طرف سے سمجھوں, دین وہ نہیں ہے جو میں اپنی طرف سے سمجھوں. دین تو انہی سے آئے گا جن کے پاس حقیقی معنی میں دین رہ چکا ہے, رہتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, اس موقع پر یہ بات بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پراپر وے کو جو اسلامی علوم رکھنے والے حضرات ہیں انہی کے طریقے کو اختیار کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس زمانے کے اندر. دوسری چیز یہ ہے میرے محترم بزرگوں, اب انہی مسائل کے اندر, اختلافی مسائل تو امت میں چلیں گے, چلتے رہے ہیں, بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ شب برات کے متعلق جو فضائل ہیں وہ ثابت نہیں ہیں, اور بہت سارے حضرات اس سلسلے میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس میں مال مسالے ملاتے 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 حقیقت ختم ہو گئی ہے, شب برات کے اندر سے حلوے مانڈے رہ گئے. یہ دونوں چیزیں امت کے اندر آ گئی ہیں. نماز سال بھر نہیں پڑھے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو نماز سے, شب برات کے دن تماشا ضرور کرے گا, نماز سال بھر نہیں پڑھے گا, میلاد النبی کے موقع سے ناچے گا ضرور, نماز سال بھر نہیں پڑھے گا. فرض ہے بھائی, اس کے بغیر آپ کا دین سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے, آپ کو مسلمان نہیں شمار کیا جا سکتا. آپ اس کے اندر کسی طریقے سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں, کوئی آپ کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے نماز سے, اور آپ ضرور اچھلیں گے, کودیں گے, ہنگامے مچائیں گے, اور جو کرنا ہے وہ آپ کریں گے. کس موقع سے؟ جہاں آپ کو مزہ آئے گا, جہاں آپ کا دل کرے گا, جہاں آپ کا نفس بولے گا. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. تو اسی طریقے سے شب برات کے تعلق سے بھی دو نظریات پائے جاتے ہیں, تین نظریات سمجھ لیجئے. بہت سارے وہ احباب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہی چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے کہ بھائی قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں, اجتماعی چیزیں ہو رہی ہیں, وہاں جانے کے بعد تماشے ہو رہے ہیں, میلے لگ رہے ہیں, عرس ہو رہا ہے, روشنیاں بجائی جا رہی ہیں, اس کے اندر آگے لگائی جا رہی ہیں, گھروں کے اندر مختلف چیزوں کے رسوم چل رہے ہیں, رواجیں چل رہے ہیں, ادھر امت ایسا پڑی کہ اس کی جو حقیقت تھی اسی ذہن ختم ہو گیا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب حیض نہیں بھائی, شب برات ہیں نہ شب برات کے فضائل ہیں, اس رات میں جو بھی فضائل آئے ہیں وہ سب بدعت ہیں. یہ دونوں بھی افراط اور تفریط ہے. جو چیزیں ثابت جس قدر ہیں اتنا ماننا ہے نا, شریعت سے جو چیز جس قدر ثابت ہو سکتی ہے اتنا ماننا پڑے گا آپ کو. وہ کس قدر ثابت ہے؟ روایتوں میں جتنا آیا ہے اتنا تو ماننا پڑے گا, اور اس کو اتنا ہی ماننا ہے جتنا کہ ماننے کی وسعت ہے. اپنی طرف سے نہ بڑھانا ہے, اپنی طرف سے نہ گھٹانا ہے. گھٹانا الحاد کہلاتا ہے, بڑھانا جیسے بدعت ہے, گھٹانا ویسے الحاد بھی ہے. بھائی ثابت چیزوں کو نہ ثابت ماننا, یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو الحاد ہے, یہی تو زندقیت ہے. نہ زندق بننا ہے نہ بدعتی بننا ہے. اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, صحابہ کا طریقہ, اسلام کا معتدل راستہ. تو معتدل راستے کا کیا مطلب ہے؟ آپ افراط میں بھی نہیں جانا ہے, غلو مت کرو, آپ اپنی طرف سے ایڈنگ مت کرو, اور کٹنگ بھی مت کرو دین میں. دین میں نہ ایڈ کرنا ہے, دین سے نہ کٹ کرنا ہے کسی چیز کو. جو چیز ہے اس جتنی اتنا ماننا ہے, جس قدر مان سکتے ہیں اس قدر ماننا ہے. اب یہی مسائل ہیں میرے محترم بزرگوں. جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے شب برات کے موقع پر. جنت البقیع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی, مشہور واقعہ ان کا ہے. قبرستان جانا ثابت ہے, ٹھیک ہے, قبرستان جانا لازم ہے یا واجب ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شب برات قبرستان گئے بغیر ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ حکم کیا ہے اس کا؟ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے, حضور گئے تھے ہم بھی جائیں گے, حضور نے جا کر کے دعا مانگی ہم بھی مانگیں گے, مرحوم افراد کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی ہم بھی مغفرت کر کے آ جائیں گے, اگر اتنا ہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس قدر ہی سمجھنا ہے نا, ہم کو دین اتنا ہی سمجھنا ہے جتنا سمجھایا گیا ہے, جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ لگائیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس موقع پر, آئندہ عرض کریں گے اس کی تفصیل کو, اس موقع سے بات دوسری چل رہی ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے 15 شعبان کو شب برات کے موقع سے مرحومین کی دعائیں وغیرہ کر لینے کے بعد, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ عائشہ تم بھی شروع ہو جاؤ, تم بھی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. حضور نے فرمایا کہ عائشہ اگر اجازت دو تو میں اپنے رب سے مناجات کر لوں گا, پھر اس کے بعد میں لمبی نمازوں میں رہے. اتنی لمبی نماز پڑھی. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی, اتنا لمبا سجدہ فرمایا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ عام حالات میں کتنا ہوتا تھا؟ بہت طویل ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ نے پیر کو ہاتھ لگا کر کے, قدم مبارک کو ہاتھ لگا کر کے دیکھا, حضور نے حرکت دی تو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ ہیں. تو اندازہ لگائیے, بات کو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم کو بھی کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, کرنا چاہیے, سنت ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز سے ڈرتے تھے کہ کہیں میری وجہ سے میں حکم دے کر کے کوئی اسی چیز کو واجب نہ کر دوں, فرض نہ ہو جائے. انفرادی چیز انفرادی حد تک رہنا, اجتماعی چیز اجتماعی حد تک رہنا. اس موقع پر بہت سارے احباب انفرادی اعمال کو اجتماعی اعمال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. قبرستان جاتے ہیں, جانے کے بعد میں سب مل کے یاسین پڑھ, انفرادی عمل ہے بھائی, آپ پڑھتے ہیں پڑھ کے بخش دو, اجتماعیت کیوں لا رہے ہیں اس کے اندر؟ اسی دن پورے سال کے اندر تہجد نہیں ہوتی, اسی دن تہجد آپ جو ہے جماعت سے کروا رہے ہیں, بھائی کون سی خصوصیت آ گئی اس دن؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دن تہجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھائی ہے, حضرت عائشہ وہاں پر موجود, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ کو کیوں پڑھانے کی ضرورت پڑی ہے؟ صلاۃ التسبیح پورے سال کبھی نہیں ہوتی, اجتماعیت کے ساتھ اس دن ہوتی ہے. تو جو انفرادی اعمال ہے اپنے طریقے سے, خود سے انڈیویجول جو اعمال ہے ان کو اسی طریقے سے کیا جائے, اجتماعی اعمال جو ہے ان کو اجتماعی اعمال شکل میں دیا جائے. اب شب برات کے موقع سے اجتماعی اعمال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اجتماعی اعمال کیا ہے؟ جماعت کی نماز ہے, عشاء کی نماز, وہی کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو اٹھا کے قبرستان نہیں لے گئے تھے, پورے صحابہ کو اٹھا کے مسجد میں جمع کر کے تہجد نہیں پڑھائے تھے, پورے صحابہ کو بول کے صلاۃ التسبیح نہیں پڑھائے تھے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جس قدر مان ثابت ہے اس قدر مانا جائے. اعتدال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نہ آپ افراد کا شکار ہوں نہ آپ تفرید کا شکار ہوں. جو ثابت شدہ چیزیں ہیں ان کو ثابت مانا جائے, جو ثابت شدہ چیزیں نہیں ہیں ان کو ثابت نہیں مانا جائے. یہی اسلام ہے, یہی اعتدال ہے, یہی مذہب حق ہے, یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, یہی منہج ہے ہمارا, یہی ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. اللہ پاک صحیح المعمل نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.